نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں سے بھی پھر مسلمان بنایا، اور پھر اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی، سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. یہ سارے امور ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے. ہزاروں انسان ایسے ہیں جنہیں اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، حتیٰ کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل تک سے وہ واقف نہیں. ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ مسلمان بھی جو غفلت میں ہیں اور دین کی طرف متوجہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دیں کہ انہیں بھی دین کی طرف لانے والے ہم بن جائیں. اور ہمیں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تھوڑی بہت سمجھ عطا فرمائی ہے، اسے صحیح کام میں لائیں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے طریقے سے دوسرے لوگوں کے لیے ہم کام کریں کہ جس سے وہ دین پر آنے میں آسانی محسوس کریں، ہمارے رویے سے انہیں اشتعال نہ ہو بلکہ وہ ہمیں اپنا خیرخواہ سمجھیں. اس محبت کے ساتھ ہم انہیں دین کی طرف بلائیں، رغبت دلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انہیں روشناس کرائیں. امید ہے کہ ہم جب ایسے طریقے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ مائل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. بعض لوگوں کو اپنے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو بڑے دیندار ہیں، ہم تو دین پر چل رہے ہیں، اور دوسروں کے لیے دل میں حقارت محسوس کرتے ہیں. تو آدمی کو اس کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ میں خود بھی دین پر نہیں چلتا تھا، ہم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ اسباب ایسے پیدا فرما دیے کہ دین کی بات کان میں پڑنے لگی اور آہستہ آہستہ دین کی سمجھ آ گئی. اور اب الحمدللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم دین کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، اہل دین کو بھی اچھا سمجھتے ہیں. تو نہ جانے کون سا وقت ایسا ہو کہ جو اس وقت تک متوجہ نہیں ہے کب متوجہ ہو جائیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں. دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں, جو محنت کرے گا کوشش کرے گا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے آگے بڑھا دے گا. ایک فریق پیچھے ہٹ جائے گا اللہ تعالیٰ دوسروں کو آگے لے آئیں گے. کام تو چلتا رہے گا, رکے گا نہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دی. ورنہ کتنے انسان ایسے ہیں جو رات دن مسجدوں کے قریب سے گزرتے ہیں لیکن کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوتے, نماز نہیں پڑھتے, قرآن مجید کبھی کھول کر نہیں دیکھتے, ان کی زبان پر کبھی اللہ کا نام نہیں آتا. ایسے بہت سے لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں جو توفیق عطا فرمائی ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. نہ یہ کہ دل میں ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں, بلکہ اللہ تعالیٰ جتنی دین کی سمجھ عطا فرماتے جاتے ہیں اتنی ہی عاجزی بھی انسان کی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور بڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند بھی ہے. بہرحال یہ باتیں تو میں نے تمہید کے طور پر عرض کی. جو آیت قرآن مجید کی میں نے تلاوت کی ہیں, آج جمعے میں بھی ان میں سے ایک آیت کا ایک حصہ ہے وہ تلاوت کیا گیا تھا, جس کا مفہوم میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عطا فرمائیں یعنی جو احکام دیں انہیں قبول کرو, اور جن کاموں سے روکیں ان سے رک جاؤ. دین کا حاصل بھی یہی ہے کہ جس کام کو کرنے کا کہا جائے وہ کرنے کے لیے متوجہ ہو جائے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے, اور بڑی اچھی بات, کہ آدمی یہ نہ کہے کہ صاحب یہ جو آپ نے مجھے کام کہا یہ تو مجھ سے ہو گئی نہیں, یعنی پہلے سے ہی ہمت نہ ہارے بلکہ اس کام کو کرنے کی فکر کرے, اور نہ ہو سکے تو پھر معذور ہے آدمی. بلکہ وہ ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ محبت کی بات ہے کہ جب آدمی کسی کو حکم دے فرق کہ تم پہاڑ اٹھا لو, پہاڑ تو اٹھنے والا نہیں, لیکن وہ اپنی سے کوشش کرے جا کر اور کہے کہ صاحب مجھ سے نہیں اٹھ رہا, وہ ایک الگ بات, لیکن اپنی سی کوشش تو کر لے. آدمی پہلے سے کہہ دے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں, اول تو شریعت اسلامیہ ہماری ایسی ہے کہ کوئی ایسا کام کرنے کا ہمیں حکم ہی نہیں دیتی کہ جو ہم کر نہ سکیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں فرماتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. جتنی وسعت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے, جتنی قوت اور طاقت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے, اتنا ہی کا ہمیں حکم بھی ہے. جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں ہمیں معذور سمجھا ہے, اور شریعت اس پر مواخذہ بھی نہیں کرے گی. ایک آدمی کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ ہاتھ دھوئے گا کیسے؟ اس لیے جو ہاتھ ہے وہی دھو لے بس. ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ نہیں ہے تو اب یہ نہیں ہوگا دوسرا ہاتھ بھی نہیں دھویا. جب موجود ہی نہیں ہے تو دھوئے گا کیسے؟ اسی طریقے سے اور دیگر دین کے احکام ہیں کہ آدمی جو کر سکتا ہے وہ تو کرے. قرآن مجید میں جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, تو صحابہ کرام کام گئے کہ حق تقاتہ, جو ڈرنے کا حق ہے ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کا اس حق کو ہم ادا کر سکتے ہیں اس طور پر. تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی انہوں نے گرانی محسوس کی اس حکم سے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق, یعنی اس طرح ڈریں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے, تو انہوں نے اس کو جو ہے حکم کو ایسا سمجھا کہ جو بظاہر ان کے لیے مشکل معلوم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا کر عرض کیا, اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرما دی, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. جذبہ تو یہی رکھو کہ سارے کام انجام دیں گے لیکن پھر اپنی استطاعت کے مطابق انجام دو. جتنی تم میں استطاعت ہے, جتنی قوت اور قدرت اللہ نے تمہیں دی ہے, اس استطاعت کو کام میں لاؤ. یعنی آدمی ہمت نہ ہارے, جیسا کہ نفس اور شیطان کے درمیان کشتی ہوتی ہے, تو اس میں بھی بزرگان دین نے یہ کہا کہ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی. یہ ہمارا جو نفس ہے یہ بھی ہمیں ہمیشہ غیر اسلامی کاموں کی طرف متوجہ کرے گا، غیر دینی کاموں کی طرف متوجہ کرے گا، دین کے کام کرنے سے گریز کرے گا اور چاہے گا کہ میں یہ کام نہ کروں. تو اس لیے آدمی بعض اوقات نفس کا غلام بن جاتا ہے، جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اب جائز اور ناجائز اس کی پرواہ کسی کو نہیں. تو اس لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں پہ ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو کشتی جب آدمی دو پہلوان لڑتے ہیں تو کبھی کسی کو فتح ہوتی ہے کبھی کسی کو ہوتی ہے. تو آدمی ہمت نہ ہارے بلکہ کوشش کرے پہلوان سے کشتی جیتنے کی. اب اگر نہ جیت سکے تو کم از کم ہاتھ پاؤں تو ہلائے اس نے، ایسا تو نہیں کیا کہ بالکل ایسے بیٹھ کے بیکار. اسی طریقے سے دین کے معاملات ہیں کہ آدمی بعض اوقات سست ہو جاتا ہے، سستی کا علاج چستی ہے، اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے. جن امور میں آدمی محسوس کرے کہ میں سست ہو رہا ہوں تو ہمت سے کام لے کر ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرے. جس نیکی میں آدمی سست ہو رہا ہو تو ہمت سے کام لے کر اس نیکی کو کرنے کی کوشش کرے، اور جن گناہوں میں آگے بڑھ رہا ہے ان گناہوں میں کوشش کر کے چھوڑنے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی اس کی مدد فرمائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں بعض اوقات نفس پر وہ بھاری محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں صرف ہماری کم ہمتی کی بات ہے، ورنہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے مشکل ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین فطرت کے مطابق ہے، خلاف نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو آ جاتا ہے دین کی بات سمجھ لیتا ہے کہ اس کے لیے دین چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے اسے. لیکن جو آدمی آتا ہی نہیں، جس نے کوئی چیز کھا ہی نہیں کبھی، تو اس کو کیسے پتا اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ کھانے کے بعد ہی ذائقہ اچھا یا برا اس کو محسوس ہو سکتا ہے، جب تک کوئی آدمی چکھے گا ہی نہیں اس وقت تک اس کو اس کے ذائقے کا بھی پتہ نہیں چل سکتا. تو اس لیے دین کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا فرمائے، اول تو ان پہ عمل کرنا کچھ مشکل نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے عمل کر کے دکھایا وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، ورنہ آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ صاحب وہ تو ہم میں سے نہیں تھے لہذا ہم تو عمل نہیں کر سکتے. انہوں نے عمل کر لیا اس لیے کہ انہیں بھوک نہیں لگتی تھی، انہیں پیاس نہیں لگتی تھی، اور ان کو جو ہے نیند نہیں آتی تھی، تو اس لیے ان میں خواہشات نفسانی نہیں تھی. تو ایسی بات نہیں، ان میں بھی ساری چیزیں موجود تھیں، انہیں بھی نیند آتی تھی، انہیں بھی تھکاوٹ ہوتی تھی، وہ بھی کام کرتے تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کی بھی ضروریات تھی، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا تھا، ان کے بھی عزیز و اقارب و رشتے دار تھے، تمام چیزیں ان کے ساتھ بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے دین پر چلنا آسان تھا اور دین سے ہٹ کر زندگی گزارنا مشکل. آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا کہ دین پر چلنا ہمیں بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے اور باقی دوسرے گناہوں کے کام کی طرف ہماری رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، کام کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن بس ساری بات توجہ کی ہے کہ ہم ایسے امور میں پھر اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کے بیٹھیں، بات کان میں پڑتی رہتی ہے، سنتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمت بھی پیدا ہوتی رہتی ہے. لیکن جتنا آدمی دور ہوتا چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ ہمتیں جواب دینے لگتی ہیں، اور پھر وہ صحبت چونکہ میسر نہیں ہوتی اس لیے آدمی دین کے کاموں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ ہمت پیدا ہوتی ہی اللہ کے نیک بندوں کے پاس. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی عالم فاضل کو مفتی اور کوئی شیخ اور مرشد ہی ہو تبھی آدمی جو ہے وہ ہدایت پا سکتا ہے، بلکہ اگر تمہارے محلے میں مسجد میں کوئی نیک آدمی جو نماز پانچ وقت کی پڑھتا ہے، اللہ 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 اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے، فضولیات میں نہیں پڑھتا، اس کی صحبت میں بھی اگر تم بیٹھو گے تو انشاءاللہ تمہیں اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. اور حقیقت ہے یہ، اتنا عرصہ مجھے یہاں ہو گیا، بعض نمازی ایسے ہیں کہ وہ بالکل خاموشی سے آتے ہیں مسجد میں، خاموشی سے چلے جاتے ہیں، کسی سے کوئی کلام نہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور آئے خاموشی سے، خاموشی سے چلے گئے. واقعتاً ان کا اثر طبیعت پر ایسا پڑتا ہے اور ان کے لیے دل میں اتنی محبت پیدا ہوتی ہے کہ انہیں کسی سے کوئی غرض نہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اس زمانے میں اس قسم کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ ہر ہر بات میں میم میخ نکالنا، ہر بات پر اعتراض کرنا، ہر بات پر تنقید کرنا، ایسے تو بہت سارے لوگ ہوتے. لیکن یہ کہ اپنے کام سے کام آدمی رکھے، اگر تھوڑی سی تنگی ترشی ہو بھی جائے اس کو برداشت کر لے. اپنے گھر میں بھی بعض اوقات آدمی کو ساری ضروریات مہیا نہیں ہوتی، بعض اوقات گھر میں بھی آدمی محسوس کرتا ہے کہ بھائی فلاں چیز کی کمی ہے، لیکن اس کے لیے کسی لڑتا جھگڑتا نہیں، اسی طریقے سے مسجد کے معاملات ہیں، سیدھا سادے مسلمان آئیں خاموشی سے چلے جائیں، کسی اپنے کام سے کام رکھے، ایسے بہت سے نمازی الحمدللہ نظر میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی قدر دانی کرنے والے ہوں. آدمی جب اعتراض کرتا ہے تو یہ خود اس کی محبت میں کمی کی دلیل، اعتراض پیدا ہی تب ہوتا ہے جب آدمی کی محبت میں کمی ہو. جب محبت مکمل ہو کامل ہو تو پھر اعتراض پیدا نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھنے کی بات. اس لیے ایک تو یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ترجیح دیں سارے امور پر، اور باقی کاموں کو حدود شریعت میں رہتے ہوئے مکمل کریں. ہمارے دین کی حدود و قیود ہیں، اگر ہم ان حدود میں رہتے ہوئے کوئی بھی کام کریں تو شریعت نے اس کی ممانعت نہیں، لیکن اگر حدود کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے تو شریعت اس وقت روکتی ہے انسان کو کہ دیکھو تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان سے تجاوز مت کرو، باہر مت نکلو. تو جو حدود و قیود ہمیں عطا کی گئی ہیں، عطا فرمائی گئی ہیں، ان حدود و قیود کی ہم پابندی کریں، اپنے دین پر چلنے کی کوشش کریں، لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کریں، اور محبت اور پیار کے ساتھ ان کو دین کی طرف راغب کریں. آج ہمارے بعض لوگوں کے عمل ہی ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں، ہم جب ان سے بات کریں گے گویا کہ ہم نے سر پر لٹ مار دیا کسی. الحمدللہ بعض لوگ ایسے ہیں بڑے اچھے طریقے سے دوسرے کو سمجھاتے ہیں اور ان کی بات سمجھ میں آتی، بعض لوگ مان جاتے ہیں. تو دین کی بات جو بھی سمجھائے، واقعتاً اگر ہم میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی فکر کرے. ہر آدمی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، بلکہ آہستہ آہستہ آدمی سیکھنا شروع کرتا ہے، بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو سکھانے والا بن جاتا ہے. اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. بعض لوگ بعض کام کرتے ہیں اس لیے کہ شاید اس سے دوسرے خوش ہوں گے، لیکن دوسروں کو اس سے اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. ان امور کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے قول و عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، سارے دین کا حاصل بھی یہی، شریعت کے البتہ حدود میں رہتے ہوئے. بس یہ ذہن میں رکھیں تو پھر انشاءاللہ جو بات آپ کسی سے کہیں گے یقیناً اس کی بات آپ کو بری نہیں لگے گی. بعض اوقات بعض لوگ بعض کی باتیں ایک کان سے سنتے دوسرے سے اڑا دیتے ہیں، تو ہمیں ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ یہ آدمی جو مجھے متوجہ کر رہا ہے کسی بات کی طرف، تو ممکن ہے یہ قصور یہ غلطی مجھ میں ہو یا میرے عمل سے تکلیف پہنچ رہی ہو اس کو. تو اگر ایسا ہو تو پھر اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اور جو تکلیف ہم دوسرے کو پہنچا رہے ہیں اپنے کسی بھی عمل سے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی کا نام دین ہے. اگر ہم نے بے خیالی میں تکلیف پہنچا بھی دی ہے اور اب اگر احساس ہو گیا ہے تو کسی وقت اس سے ہم معذرت کر لیں کہ جناب بے خیالی میں بغیر ارادے کے میں نے آپ کو تکلیف پہنچا دی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ اس سے آپ کو راحت پہنچے گی لیکن تکلیف پہنچی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس سے ہماری قدر و منزلت دوسرے کے دل میں اور پیدا ہوگی. جاتا ان امور سے آدمی نیچے نہیں ہوتا بلکہ اس کی قدر و منزلت بڑھتی، آدمی اپنا جائزہ لیتا رہے. اور یاد بھی رکھے بات کو، مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ جب انسان پر آتا ہے ایسا جو لاوبالی پن کا زمانہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی آدمی چلبلا پن رکھتا ہے اور کھڑا صحیح طرح نہیں ہوتا، ایک زمانہ ہر ایک پہ گزرتا ہے، مجھ پہ بھی گزرا. مجھے یاد ہے کہ ایک شخص نے مجھے یہ بات کہی ایک مسجد میں کہ آپ کپڑے اپنے بہت ٹھیک کرتے رہتے ہیں، سیدھے کرتے رہتے ہو تو اس سے نماز نہیں ہوتی. لیکن الحمدللہ مجھے یاد ہے 30-35 سال تو اس بات کو ہو گئے، تقریباً 35 سال تو ہو گئے ہوں گے یقیناً. تو لیکن وہ بات اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یاد رہی اب تک، اور اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. ہمیں چاہیے کہ ایسے آدمی کی بھی قدر کریں، اس نے ہمارے حق میں بہتر بات کہی اور ہمارے عمل کو اگر درست کر دیا تو انشاءاللہ اسے بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرماتے رہیں گے. جب تک وہ ہم عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ اسے بھی ثواب ملے. تو اگر آدمی میں کوئی کوتاہی ہوئے ہوتی ہے اور کوئی اس کی نشاندہی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، فوراً آدمی کہے جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے عمل کی اصلاح کر دی. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اگر یہ بھی کہہ دے صاحب ذرا آگے ہو جائیے سب درست کر لیں، تو ہم نیچے سے اوپر تک اس کو تین دفعہ دیکھتے ہیں، وہ بھی بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ میں نے بڑی غلطی کر لی، اس سے تو میں نہ کہتا تو اچھا تھا. تو ہمیں اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے. بعض لوگوں کو آپ جتنا کہیں تو میرا آگے ہو جائیے سب سیدھی کر لیجئے، وہ اتنا ہی اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بڑی توہین محسوس ہوتی ہے کہ مجھ جیسے آدمی کوئی کہہ رہا ہے کہ سب سیدھی کر لوں. تو یہ بات اکڑنے کی نہیں ہے. اگر واقعتا یہ کوتاہی ہے تو ہمارا دین اس کا حکم دیتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے صفحے درست رکھو مفہوم، اگر نہیں رکھو گے تو تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے. تو بلا شبہ آج جہاں بہت سے اختلافات کی بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ ہمارے پاس یعنی صفحے ہیں اور ان کو دیکھ کر آدمی جو ہے وہ اپنی صفوں کو درست کر سکتا ہے. ورنہ اس زمانے میں سوچئے کہ جب نہ چٹائیاں ہوتی تھیں نہ دریاں ہوتی تھیں نہ کوئی اور چیز ہوتی تھی اور مٹی کے فرش پر لوگ جو ہے نمازیں پڑھتے تھے اور اپنی صفوں کو سیدھا رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہم اتنی صفے درست فرماتے تھے کرتے تھے جب تک کہ آپ کو یقین کامل نہیں ہو جاتا تھا نماز شروع نہیں کرتے تھے. اور بعض روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ گویا کہ آپ نے ان صفوں کی وجہ سے تیروں کو سیدھا کرنا ہے. اگر ایک آدمی ادھر سے تیر مارے اور دوسری طرف اس کو نکالنا ہو، اگر تیر سیدھے نشانے پر ہو اور صفے سیدھی ہوں تو تیر سیدھا نکل جائے گا، ادھر ادھر نہیں ہوگا. تو یعنی یہ مبالغے کی بات ہے کہ آپ اس حد تک اپنے لوگوں کی صفے درست فرمایا کرتے. تو اگر دین کی کوئی بات آدمی کہتا ہے، لازمی بات ہے کہ یہ امت اب نبی تو کوئی آنے والا نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ہی اس کام پر معمور کیا ہے کہ اللہ نے جو بات ہم ایسی دیکھیں خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو اور اس کی دین کی اصلاح کرنے کی فکر کریں. چند باتیں جو میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی توفیق عمل عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی. جمعے میں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی اور ایک صاحب میرے پاس آئے، آخر میں غالباً وہ پہنچے تھے، انہوں نے کچھ باتیں سنی تو ان کی خواہش بھی ہوئی کہ کچھ باتیں دہرا دی جائیں تاکہ جو باتیں معلوم نہیں ہیں معلوم بھی ہو جائیں. مجھے حضرت شاہ اسماعیل شریف رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی تو میں نے ان سے، چونکہ اس بیان میں بھی آتے ہیں اس لیے میں نے ان سے کہا کہ رات میں آ جائیں تو انشاءاللہ ان باتوں میں سے کچھ باتیں جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے کہہ دوں گا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دہلی کی مسجد میں واعظ فرما رہے تھے، غالباً ایک گھنٹے کا واعظ فرمایا، اور جب واعظ ختم ہو گیا تو ایک صاحب بھاگے ہوئے آئے، سانس پھولا ہوا تھا اور سیڑھیوں پر ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب دیکھا کہ مجمع چھٹ گیا ہے لوگ چلے گئے ہیں تو انہی سے خود کہنے لگے کہ بھی میں بیان کے لیے آیا تھا سننے کے لیے لیکن بیان تو ختم ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں ایسا اخلاص عطا فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم دور سے آئے ہو، اول تو تمہیں اس کا ثواب مل گیا جس مقصد کے تحت آئے تھے، کسی وجہ سے اگر تاخیر ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ جو بیان ہم نے کیا تھا تو اس لیے تھا کہ اس سے ہم خود بھی فائدہ حاصل کریں، لوگ بھی فائدہ حاصل کریں، اللہ کے لیے وہ بیان کیا تھا. اب چاہے اس بیان سے ایک آدمی کو فائدہ پہنچے یا 1000 آدمی کو فائدہ پہنچے، تو اگر ایک آدمی بھی اس بیان کو سن کر کوئی فائدہ حاصل کر لیتا ہے تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نجات کا اس کو سبب بنا دیں. لہذا میرے پاس بیٹھ جا اور جو بیان میں نے کیا تھا وہ سن لو. تو شروع سے آخر تک سارا بیان کہا کے بعد یہ بیان کیا تھا، تو میرا جذبہ دل میں پیدا ہوا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ میں رات کو آؤں گا اگر ہو سکے تو. میں نے کہا اچھی بات ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کر دی جائیں گی. تو جو حضرات موجود تھے وہ تو موجود ہی تھے، یہی آیت میں نے تلاوت کی تھی، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کا حکم دے اسے لے لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو، یعنی اس پر عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کام سے روکے اس سے رک جاؤ. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث حجت ہے، یقیناً حدیث ہی میں تو حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ حدیث جو ہے وہ حجت ہے. بعض لوگ حدیث کو حجت نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جو حکم بھی ہو قرآن مجید سے ثابت کریں،
اور بعض منکرین حدیث پیدا ہوئے حدیث کا انکار کرنے والے. بلا شک و شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بعض روایات گھڑی گئی جن کو موضوع روایت کہا جاتا ہے، اور بعض روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. لیکن بات یہ بھائی کہ جہاں تک موضوع روایات کا تعلق ہے تو بلا شبہ وہ تو ناقابل عمل، وہ عمل کرنے کے قابل نہیں. اللہ تعالی محدثین کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اور حدیث کو روایت کرنے میں اتنی احتیاط سے کام لیا کہ ایک ایک حدیث آج ہمارے پاس نتھر کر نکھر کر سامنے الحمدللہ سند کے ساتھ موجود ہے. دنیا کے اندر شاید ہی کہیں اس کا اہتمام، شاید کیا بلکہ یقیناً کوئی اہتمام ہی نہیں جتنا کہ ہمارے ہیں اسماء الرجال کا اہتمام ہے کہ یہ حدیث کس نے سنی، کس سے سنی، وہ کس کا شاگرد تھا، اس کا استاد کون تھا، اور کس زمانے میں پیدا ہوا، اور اس کی سند اس شخص سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اور اس کے بعد محدثین کرام نے اس سلسلے کو جاری رکھا، حتیٰ کہ ہمارے حضرات جن سے ہم نے پڑھا وہ بھی اپنی سند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں استاد سے پڑھا، اس نے اس استاد سے پڑھا، اس شخص نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، ان کے حالات زندگی سب کے سب موجود، اور پھر یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ تک اور اسی طرح دیگر جو حضرات ہیں ان تک پہنچتی ہے سند. تو یوں کہہ لیجئے کہ آج بھی جو شخص بخاری شریف پڑھاتا ہے تو وہ اپنی سند کو جب بیان کرتے ہیں تو اپنے نام سے لے کر اپنے تمام اساتذہ کے نام تک لے جا کر، حتیٰ کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نام بنام پہنچا دیتے ہیں. تو الحمدللہ اس کا بڑا اہتمام مسلمانوں میں رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آج فوراً یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے، یہ حدیث حسن لذات ہی ہے. جتنے بھی کی جتنی اصطلاحات ہیں حدیث کی، اب عام لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا اس لیے بعض ضعیف حدیث کا سن کر وہ فوراً کہتے ہیں صاحب یہ اس پر تو عمل نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہوتا. ضعیف حدیث کا مطلب جو ہے یہ صحیح کے مقابلے میں نہیں ہے، صحیح حدیث کے مقابلے میں موضوع حدیث ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے یا ناقابل عمل ہے، بلکہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سند میں جو آپ نے بیان کی ہے کوئی ایک شخص ایسا موجود ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یا اس کے دماغ میں کبھی خلل پیدا ہو گیا، واقع ہو گیا، اس لیے اس نے جو حدیث روایت کی تو وہ حدیث مشکوک ہو گئی سند کے اعتبار سے. لیکن اگر اسی قسم کی روایت دوسرے اصحاب سے بھی مروی ہے تو اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ حدیث قابل عمل ہو جاتی ہے. ابن اشرے ہسکے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ تو ضعیف حدیث ہے. ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، کس کے مقابلے پر ہے، اس بات کا بھی تو پتا ہونا چاہیے. پھر یہ کہ ضعیف حدیث کہاں قابل عمل ہے، کہاں ناقابل عمل ہے، یہ ساری باتیں محدثین کرام نے الحمدللہ بیان کر دی، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، علماء کرام بیان بھی کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ بات دوسری نکل گئی، میرا مطلب یہ تھا کہ حدیث کا حجت ہونا بھی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث حجت ہے. ابن لہیہ ایک صحابی ہیں، ایک محدث ہیں، اور وہ راوی حدیث بھی ہیں. انہوں نے روایات بیان کی ہیں لیکن ان کی بعض روایات تو محدثین قبول کرتے ہیں اور بعض قبول نہیں کرتے، لیکن ان کے ساتھ یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ بعد یہ گر پڑے تھے غالباً اور ان کو دماغی چوٹ آئی تھی، تو صرف اس بنا پر کہ ہو سکتا ہے دماغ میں کسی قسم کا خلل واقع ہو گیا ہو تو اس کے بعد کی حدیثیں جو ہے قبول نہیں کروں، اس حد تک تو احتیاط کی ہے علماء محدثین کرام نے. حالانکہ ان کی اس یہ جو گرے تھے اس سے پہلے کے جو تمام احادیث ہیں وہ تمام کی تمام سے اس کو قبول کرتے ہیں محدثین کرام. بہرحال یہ ایک بات اس لیے بیان کر دی کہ اتنا احتیاط ان حضرات نے کی، اور الحمدللہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن مختلف شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، شکوک ڈالتے رہتے ہیں، صاحب یہ حدیث غلط ہے، فلاں حدیث غلط ہے، حتیٰ کہ بخاری شریف کی حدیث کو بھی، جس کو جو ہے وہ بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہے، اس کی حدیث کو بھی جو ہے وہ اعوذ باللہ ناقابل عمل اور ایسی قرار دے دیتے ہیں. یہ صرف ان کی کم فہمی کا اور کم علمی کا نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ کبھی اس قسم کے لوگوں سے اگر واسطہ پڑے تو بجائے اس کے کہ آدمی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، آدمی کو چاہیے کہ علماء سے رجوع کرے. اور ایک بات اور بتا دوں، یہاں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب میں نے بخاری شریف خرید لی ہے اور بخاری شریف کا میں مطالعہ شروع کر دیا میں نے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے بزرگ منع فرماتے ہیں کہ بخاری شریف بلا شک و شبہ صحیح ترین احادیث کی کتاب ہے، لیکن سمجھنے کے سمجھ اس کے لیے سمجھ بھی چاہیے. پھر یکمن علم را دہمن عقل باید، فارسی زبان کا ایک جملہ ہے کہ ایک من علم کے لیے دسمن عقل چاہیے. اب ایک روایت جو بخاری شریف میں، صرف بخاری میں ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث کی کتابوں میں ہے. اور دوسری بات سمجھ لیجیے کہ جو حدیث بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کتابوں میں جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ مطلب نہیں. تو بہرحال ایسا کبھی اگر ہو تو پہلے تو یہ پوچھ لیں کہ کون سی کتابوں کو مطالعہ کریں. ہر آدمی کے لیے بخاری شریف کا پڑھنا درست نہیں ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس لیے عام لوگ جب اگر کسی حدیث کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے اس زمانے میں معرف الحدیث بہترین کتاب. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے بڑے جید عالم دین تھے، سات حصے غالباً اس کے ہیں معرف الحدیث، اس کتاب کا مطالعہ کر لیا جائے، کتاب الطہارت سے لے کر اور تمام جو ہے وہ اس میں باب اور کتابیں موجود ہیں، اور کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج اور اسی طریقے سے دیگر احکام سارے کے سارے، اور اس کی مختصر سی تشریح بھی ہے جو عام لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت ہی نافع. اس لیے معرف الحدیث لے لینی چاہیے. اگر حدیث سے مبارکہ کا شوق ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جمعے میں یہ بات جو عرض کی تھی، میں خلاصہ اور لب لباب اس کا عرض کر دیتا ہوں کہ موت اور زندگی دو چیزیں ہیں. زندگی تو ناقابل اعتماد ہے اور موت یقینی چیز ہے. اس لیے ہمیں اپنی موت کی تیاری بھی اسی دنیا میں کرنی ہے. اس لیے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن جہاں تک زندگی کا تعلق ہے تو ہماری امیدوں کے مطابق، مثلا میں یہ چاہوں کہ 200 سال کی عمر ہو جائے، 80 سال کی عمر ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ میں یہ پابند نہیں ہے کہ میری اس خواہش کو پوری کریں، چاہیں تو پورا کر سکتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے چونکہ ہمیں. اس لیے ہمیں تو ہر زندگی کا دن آخری دن سمجھ کے کام کرنا چاہیے، اور اس کی ہمیں ترغیب بھی دی گئی ہے کہ نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ زندگی کی آخری نماز پڑھو. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، بعض اوقات انسان خوشیوں میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ موت کو بھول جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے جو سانحہ ابھی ہوا، سمجھوتا ایکسپریس، اس میں کتنی جانیں تلف ہو گئیں، کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کس طریقے سے ان کی موت المناک ہوئی. کوئی کسی ارادے سے آ رہا تھا، ہزاروں خواہشیں ہوں گی دل میں کہ جا کے کس سے ملیں گے اور کس کو کیا تحفے دیں گے، کس کے لیے کیا کیا خواہشیں تھیں، لیکن سب کے سب دھری رہ گئیں. ہر خوشی کا پورا ہونا ضروری نہیں، لیکن موت تو یقینی ہے. اور آدمی کو یہ نہیں پتا کہ میں نے آج مرنا ہے. جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے آج جس سفر ٹرین سے سفر کرنا ہے، یہ کسی حادثہ کے شکار ہونے والی ہے اور اس میں جو ہے لوگ مر جائیں گے، تو کیا میں اس میں سفر کروں گا؟ مجھے تو معلوم نہیں، میں سوار ہو گیا اور اس کے بعد موت نہ آگے پکڑ لیا. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات سوئے کا سوئے رہ جاتا آدمی، اس میں تو اتنا بھی موقع نہیں ملتا. تو بہرحال میں یہ کہ موت یقینی چیز ہے، اس کی تیاری ہمیں زندگی میں کرنی چاہیے. اور اس کے لیے بھی میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ احکام میت جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کو بڑے بڑے مفتیان کرام کی سند حاصل اس زمانے کے، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں، حضرت مولانا سبحان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر مفتیان کرام، انہوں نے جو ہے وہ اس کی نوک پلک سنواری ہے. اس لیے انتہائی قابل اعتماد کتاب. اس کتاب کا مطالعہ گھر میں ہونا چاہیے، ہر فرد کو پڑھنی چاہیے، تیاری زندگی میں ہی کرنی چاہیے. بیماری سے حضرت نے اس کو شروع کیا ہے اور وراثت کی تقسیم تک تمام احکام اور مسائل لکھ دیے ہیں. بیماری میں ہم کیا کریں اور موت واقع ہو جائے تو کیا کریں، تدفین و تجہیز کس طرح سے کریں، نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے، اور سارے احکام اور مسائل اس میں لکھ دیے ہیں. کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو اس کا حکم کیا ہے، کوئی آدمی کافروں کے مقابلے میں لڑتا ہوا مارا جائے اس کا حکم کیا ہے، شہید کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، اور وراثت کس طرح تقسیم کی جائے، ترکے کے کیا احکام ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. یہ ہماری ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد تو فکر ہی نہیں ہوتی اس کو، وہ تو بیچارہ گیا، زندگی میں اس نے کبھی کسی کو راغب ہی نہیں کیا اس طرف، لہٰذا مرنے کے بعد لڑائی جھگڑے آپس میں ہوتے ہیں، یہاں تک ایک دوسرے کے سر پھٹتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، لوگ فلاں کا حق مار لیا، اس نے اس کا حق مار لیا. الحمد للہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور یہ کتاب میں نے اس لیے کہا کہ پہلے بھی بار بار میں عرض کرتا رہا احکام میت کے نام سے ہے، اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے. اس کتاب کو مطالعہ بھی کریں، ہو سکے تو گھر میں روزانہ آدھا صفحہ، ایک صفحہ، زیادہ نہیں. بعض اوقات بعض لوگ جو ہے وہ ایک ایک کیا 20-20 صفحے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نشست میں، تو دوسرا آدمی تھک جاتا ہے جو سننے والا ہوتا ہے، اور دوبارہ اس وقت میں موجود ہی نہیں ہوتا جب کتاب پڑھی جائے. لہذا اس کا بھی اہتمام کریں، آدھا صفحہ، ایک صفحہ، اس سے زیادہ نہیں. دین کی بات مختصر سی ہو جائے تو اچھا ہے، یا جب تک لوگوں کو دلچسپی ہو اس وقت تک سنائی جائے، جب دلچسپی لینا بند کر دیں بند کرو. تو اسی طریقے سے اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا سا پڑھا جائے، انشاءاللہ گھر میں ذہن بنتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی پر جب کوئی آدمی یہ دیکھے کہ اس پر آثار موت کے آگے ہیں، تو اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے. اور تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو حکم دو کہ تم کلمہ پڑھو، بلکہ یہ ہے کہ خود پڑھنا شروع کر دو، یہاں تک کہ وہ بھی پڑھ لے. جب پڑھ لے تو آپ خاموش ہو جائیے، تاکہ اس کا یہ کلام آخری کلام ہو. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس کی ہم بھی دعا کریں. خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خاتمہ ایمان پر فرمائے. ورنہ بعض اوقات انسان اعمال تو کرتا ہے شروع میں، لیکن کسی کھوٹ کی وجہ سے آخری وقت ایسا ہوتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پاتا. اللہ اس سے محفوظ فرمائے. جب انسان کی موت واقع ہو جائے، اگر آنکھیں کھلی ہیں بند کر دیجیے، منہ کھلا ہوا ہے تو بند کر دیجیے، بلکہ ایک پٹی جبڑے کے نیچے سے نکال کر سر پر باندھ دے تاکہ منہ کھلا نہ رہے، بند ہی رہے. اور اسی طرح سے اس کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیں، پیروں کو سیدھا کر دیجیے، اور دونوں انگوٹھوں کو کسی کتر سے باندھ دیں تاکہ وہ کھل نہ جائیں دوبارہ سے. اس کے بعد غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں. یہ کام تو مرنے کی بات کرنے کا ہے. اور اس کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو جو قریبی ہیں، ان کو سب سے پہلے اطلاع دی جائے. جن کے آنے کا امکان نہیں ہے یا جن کے آنے کی وجہ سے تدفین میں تاخیر ہوگی، انہیں اس وقت اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں، بعد میں دیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے انہیں اطلاع دے دی، اب انہوں نے کہا کہ صاحب بس ابھی دفن مت کیجئے گا، میں آ رہا ہوں پہنچنے، میں سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ چلا جناب سیٹیں نہیں مل رہی ہیں. دو چار چھ گھنٹے بعد اس نے کہا کہ دیکھیں شام میں 10 بجے ہو سکتا ہے رات میں آؤں. اب پتہ چلا کہ وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے، بعض اوقات 10-10 گھنٹے، اور بعض اوقات 2 دن 3 دن، اور 3-4 دن بھی یہاں پر ایسے جنازے آئے کہ پتہ چلا کہ جی سرد خانے سے لاش لائی جائے گی، کیونکہ فلاں کا عزیز امریکہ سے آ رہا ہے، کسی کا لندن سے آ رہا ہے. یاد رکھیے کہ یہ سب کام شریعت کے خلاف ہے. اتنا انتظار مت کیجیے کسی کا، جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس کو اس کے مقام پر پہنچا دیجیے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ نیک ہے تو اپنی جگہ پر پہنچ کر نعمتیں حاصل کرے، اپنے مقام پر پہنچا دو اس کو، یہاں مت رکھو اپنے درمیان. اور اگر بد ہے تو تب بھی اپنے سر سے بوجھ اتار دو، جلد از جلد اس کو اس کے مقام پر پہنچاؤ. حتیٰ کہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن اگر کسی کا انتقال ہو جائے صبح، اور جمعے سے پہلے تدفین ممکن ہے، تو جمعے کی نماز کا انتظار نہ کیا جائے. کیونکہ ہر آدمی کو خواہش ہی ہوتی ہے کہ صاحب بہت زیادہ نمازی ہوں گے جمعے میں، تو یہ خواہش تو اپنی جگہ پر، لیکن شریعت کے مزاج کو اور اس کی روح کو سمجھیے. اور روح یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے سنت کے مطابق تجہیز و تکفین کر کے تدفین کر دی جائے. چاہے 10-20 آدمی شریک ہو. انشاءاللہ یہ جو سنت کے مطابق عمل ہوگا یہ اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہوگا. تاخیر اس وجہ سے نہ کی جائے کیونکہ نماز جنازہ 3 آدمیوں کی بھی ہو جاتی, 3 آدمی کافی, 2 پیچھے کھڑے ہو جائیں, 1 آدمی پڑھا دو, اس کے لیے مسجد میں لانا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا, کہیں بھی نماز جنازہ ہو سکتی ہے. بعض لوگ اب تو اللہ کا شکر ہے 4 دیواری ہو گئی, لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ رات کے 2 بجے پتہ تھا جنازہ آ رہا, آ کہاں سے رہا جی, پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا لوگوں کا, بیت المکرم میں جمع ہوں گے, اب سب یہاں پہنچے گا رات کے 2 بجے, تو خود بھی تکلیف, لوگوں کو بھی تکلیف, اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی عملے کو. اس لیے اس میں یہ بھی تکلف کی ضرورت نہیں کہ صاحب مسجد میں لا کے نماز جنازہ, حتیٰ کہ نماز جنازہ کا اگر وہاں پر ہے قبرستان میں وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو بھائی آگے تو ایک دوسری بات ہے, ایک جس قدر جلد ممکن ہو تدفین کر دینی چاہیے, اور اس میں تدفین میں بھی سنت طریقے پر عمل کریں. بعض لوگ سیدھا لٹا دیتے ہیں اور صرف سر قبلے کی طرف کر دیتے ہیں, تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پورے طور پر سنت کے مطابق اس کو کروٹ دے کر, جیسا کہ ہم رات کو سوتے ہیں سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر, تو داہنی کروٹ پر ہی اس کو لٹایا جائے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی پشت جو ہے مردے کی دیوار سے لگا دی جائے تاکہ پورا مکمل قبلے کی طرف ہو جائے, صرف سر کو قبلے کی طرف کر دینا چہرے کو, اور باقی جسم کو چپ رکھنا آسمان کی طرف رکھنا یہ سنت کے خلاف. اس پر بھی اگر اس پر عمل کرنا چاہیے. آج عام طور پر جو ہے وہ اس کا خیال نہیں کیا جاتا, 90% تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے صرف سر اور سرہانا اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف کر دیتے ہیں, باقی ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر جنازہ عورت کا ہو تو بعض اوقات نامحرم گھستے چلے جاتے ہیں, تدفین کے عمل میں بھی شریک ہوتے ہیں, تو اس میں نامحرموں کو شریک مت کیجیے, بلکہ پردہ کریں اس وقت بھی. اصل میں پردے کی اہمیت چونکہ ختم ہو گئی, زندگی میں ہی نہیں کرتا آدمی تو مر کے تو سمجھتا ہے کہ سب کام سے فارغ ہو گیا, حالانکہ جو احکام زندگی کے ہیں وہ زندگی میں, مرنے کے بعد جو احکام ہے وہ بھی اپنی جگہ پر. تو اس لیے اس میں بھی خیال کریں کہ جو محرم ہے وہ آگے بڑھیں اور وہی اس کو دفن کریں, تدفین میں حصہ لیں, اور نامحرموں کو کہہ دیا جائے کہ ابو ہٹ جائیں اور پردہ کریں, اس کے بعد پھر اس کو تدفین, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایک بات یہ عرض کی تھی کہ 3 دن تک کا سوک, یہ ہم نے اپنے طرف سے ایک بات کر لی ہے, لیکن جس کے ہاں کوئی مر جاتا ہے وہ سمجھتا ہے 3 دن تک اب میں نہ دکان پہ جا سکتا, نہ فیکٹری پہ جا سکتا, نہ کوئی کام کر سکتا, نہ میرے گھر میں چولہا جلے گا, نہ میں کھانا پکا سکتا. تو یاد رکھیے اس قسم کا کوئی حکم شریعت کا نہیں. 3 دن تک کا سوک کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے 3 دن تک تعزیت کر سکتے ہیں, کیونکہ کسی کو اطلاع آج ملی, کسی کو کل ملی, کسی کو, تو جو شہر میں رہ رہے ہیں وہ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لیں, اور کوئی آدمی البتہ باہر ملک سے آیا ہے, مہینے بعد آیا ہے, اسے وہ آیا ہی ابھی شہر میں, تو وہ چاہے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے, لیکن جو لوگ وہیں رہتے ہیں اسی شہر میں رہتے ہیں ان کے لیے 3 دن کے بعد تعزیت کرنا درست نہیں. اس لیے وہ آنے والے لوگوں کے اعتبار سے یہ 3 دن ہیں, ورنہ جس کا عزیز کا انتقال ہوا تو اس کے لیے اگر وہ دوسرے دن اپنی دکان یا کاروبار پہ جانا چاہے تو کوئی شرم ممانعت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہو گیا اسے کسی کھانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ صاحب لوگوں کو کیا کھلاؤں گا جب جنازے سے فارغ ہوں گے. اگر کسی نے کوئی انتظام نہیں کیا تو اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر لوگ باتیں بناتے تو بناتے رہے, جو باتیں بناتا ہے وہ لے آتا اپنے گھر سے, وہ کیوں نہیں لے کے آ گیا, اسے توفیق نہیں. ابھی ہمارے عزیزوں میں ایک انتقال ہو گیا ایک خاتون کا, تو بالکل آخری وقت میں مجھے کہا کہ بھئی وہ کھانے کا انتظام نہیں ہوا اب تک. میں نے کہا کون سے ضروری ہے بھئی, یہ کون سے ولایت سے آئے ہیں, سب یہی قرب و جوار کے رہنے والے ہیں اور سب اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھائیں, البتہ جو لوگ دور سے آئے ہوئے ہیں یا قرابت دار ہیں ان کے لیے انتظام کیا جا سکتا ہے. بہرحال میں نے ان کے عزیز سے ان سے بات کی کہ بھئی کوئی کسی نے کھانے کے لیے کہا ہے یا کوئی انتظام کیا جائے ایسے لوگوں کے لیے جو صبح سے بےچارے اسی میں مبتلا ہیں اور وہ اب تک کھایا پیا انہوں نے کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہو گیا انتظام. اچھی بات ہے چلیں, میں تو خیر تدفین کے بعد واپس آ گیا. رات کو فون آیا میرے پاس کہ صاحب جس صاحب نے انتظام کیا تھا اس نے پرچی مجھے پکڑا دی یہ بل کی.
اب میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں میں کہاں سے لوں. اب دیکھیں اس بیچارے پر تکلیف اس کو, یعنی یہ کام بھی اس نے ذمہ تو لے لیا کہ میں کر دیتا ہوں انتظام, اور اس کے بعد جناب پرچی اس کو تھما دی, بل اس کو تھما دیا. پتہ نہیں بعد میں کیا اس نے غالباً کسی اور کو کہا, میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں اس نے فلاں نے دے دیے. لیکن یہ طریقہ کتنا غلط ہے, اس سے کتنی اذیت و تکلیف دوسرے کو پہنچتی ہے. یاد رکھیے کہ جو پڑوسی ہیں اصل ان کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع آپ کو ملی تو آپ جب ان کے گھر جانے لگے تسلی کے لیے, تعزیت کے لیے, تو اپنے گھر والوں کو یہ فرمایا کہ کچھ کھانا تیار کر دو جعفر کے گھر والوں کے لیے, کیونکہ وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ اس وقت کھانے پکانے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس جا کر انہیں کھانا کھلا دیا جائے تاکہ ان کا غم غلط ہو جائے, کچھ ہلکا ہو جائے. اس کے بعد یہ ضروری نہیں کہ اب دوسرے وقت کا یا دوسرے دن کا یا تیسرے دن کا بھی کھانا بھیجا جائے. یہ سب ہمارے ہاں یہ رسومات ہیں جس کو ضروری سمجھ لیا گیا. چنانچہ تین دن تک تو خاص اہتمام ہوتا ہے کہ آج فلاں دیکھ فلاں نے بنوائی ہے, شام کی دیکھ فلاں نے بنوائی ہے, فلاں نے فلاں. اب یہ بھی پھر شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ صاحب سادہ کیسے ہو, اب تو بریانی ہونی چاہیے, مرغے ہونے چاہیے. کسی نے کہا جی مرغا, میں مرغا جان سے گیا, میاں جی کو سواد نہ آیا. مرغی تو جان سے گئی اور کھانے والے کو مزہ نہیں آ رہا. اس لیے میرے عزیز بھائی یہ سارے رسومات ہیں اور خرافات ہیں. کھانا وانا کوئی ضروری چیز نہیں ہے, یہ صرف پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ, یا اور کوئی دور کے اگر عزیز ہیں رشتے دار ہیں جن جو غم میں زیادہ مبتلا نہیں ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ کچھ ایسا انتظام کر دیں کہ گھر والوں کے لیے اور ان آئے ہوئے مہمانوں کے لیے جو دور سے آئے ہیں ان کے لیے کچھ ایسا انتظام ہو جائے کہ کھانا, تاکہ وہ کھا لیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں بس. باقی دوسرے تیسرے دن کے کھانے کی بھی ضرورت نہیں. البتہ پسماندگان کے لیے تو بالکل جائز نہیں کہ وہ دعوت کریں لوگوں کی. ایک تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اگر کوئی آدمی کرے گا ایسی دعوت تو مخالفت آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ماں آتا کم رسول فخر وما نہ فنتو کے خلاف ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے, غم کے موقع پر نہیں ہوتی. اور یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے کہ جس میں دعوت کرے وہ لوگوں کی. اور اسی طریقے سے بہت سی قباحتیں ہیں. بعض اوقات پسماندگان جو ہے وہ میت کے مال ہی میں سے ایک سارا کام کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بعض ورثہ نابالغ ہوتے ہیں, یا بالغ بھی ہوں تو وہ بعض اوقات ملک میں نہیں ہوتے, ان کی اجازت نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ اس کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں. بہت ساری قباحتیں ہیں جن کی وجہ سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے مردے کے جو متعلقین ہیں خاص طور پر پسماندگان قریبی, ان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اہتمام کرے دعوت وغیرہ. تو اس سے وجہ پھر یہ کہ یہی دعوت نہیں, اس کے بعد تیسرے دن دعوت کرنا یا چالیسویں دن کرنا یا سالانہ کرنا, یہ کوئی ضروری چیز نہیں. اگر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی بعد میں اپنی جیب سے خرچ کر کے اس کی اصال ثواب کے لیے مستحقین کو کھانا کھلا رہا ہے, کہیں یتیم خانے میں بھیج رہا ہے, کہیں فقراء کو کھلا رہا ہے, اس سے کوئی ممانعت نہیں شریعت میں. اصال ثواب سے ممانعت نہیں ہے, لیکن غلط طریقے اختیار کرنا اور رسومات کو بڑھانا انجام دینا, اس سے ممانعت کی گئی, اس کا ایک اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے تعزیت کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک رسم یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں, اب آئے اس کے بعد جناب فاتحہ پڑھ لیجیے, سب نے ہاتھ اٹھا دیے جناب. وہ بیچارہ پنجاب میں ایک مرتبہ میرا جانا ہوا تو وہاں میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ دفنانے کے بعد آئے بیٹھ گئے چڑھائی پہ. اب تقریباً 100-150 کے قریب آدمی تھے. اب وہ جو صاحب خانہ جس کے والدہ کا انتقال ہوا تھا وہ بھی آگے بیٹھ گئے, ان کے شوہر اس عورت کے شوہر بھی بیٹھ گئے جس کا انتقال ہوا تھا. اب ایک صاحب کونے میں شروع ہوئے, اس نے کہا جی دعا خیر, وہ بیچارے نے ہاتھ اٹھا دیے. اب بس ذرا سے ذرا ہاتھ اٹھا گئے, اب اس کے برابر والا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں. میں نے کہا اللہ کے بندو سب کیا کر رہا ہو, جو پہلے دعائیں خیر ہوئی تھی اس کے بعد کیا دعائیں شر ہے؟ ایک دفعہ دعا ہو گئی کافی ہے. اول تو یہ اس طرح کی ترتیب ہی صحیح نہیں. تو لوگوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تعزیت کا طریقہ وہ اختیار کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. فقط اتنی سی تعزیت کی بات ہے کہ آدمی جب وہاں جائے ان کو تسلی کے دو بول بولے, انا للہ و انا الیہ راجعون کہے, عظم اللہ اجرکم کہے, اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے, اس صدمے کو سہنے کی توفیق عطا فرمائے, مرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, اس کی قبر کو اللہ کشادہ فرمائے,
اس کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے، اللہ آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. بھائی وہ چلا گیا دنیا سے، اب ہماری باری، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں فکر آخر نصیب فرمائے، بس چند منٹ بیٹھ کے اس کو واپس چلے جائے. گھنٹوں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ لوگ بیٹھا صبح سے لے کے شام ہو گئی، وہ بیچارہ لیٹنا چاہتا تو نہیں لیٹ سکتا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ہاتھ اٹھا کر تعزیت کے لیے دعا کرنا جا کر یہ درست نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی چند کلمات زبان سے ادا کرے، تلقین کرے صبر کی، اور بس یہ تعزیت ہوگی. اور اسی طرح سے نماز جنازہ جب ہوتی ہے اس کے بعد بھی دعا کی ضرورت نہیں اجتماعی طور پر، اس لیے کہ نماز جنازہ اصل میں دعائے جنازہ ہے. یہ نماز جنازہ خود دعا ہی تو ہے. پہلے میں تفسیر کے ساتھ اس کو عرض کر چکا ہوں، اور اس کے مطالب مفہوم اور ترجمہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کس طرح سے پڑھی جاتی ہیں. اور خاص طور پر دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ترتیب قائم فرمائی کہ پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان ہو، اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود و سلام ہو، اس کے بعد جو ہے وہ میت کے لیے دعا ہو. یہی طریقہ ہے دعا کرنے کا بھی. دعا جب ہم کرتے ہیں اس میں بھی انہیں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ دعا ہو گئی، لیکن شیطان ہر جائز کام میں اپنا حصہ لگا لیتا ہے تاکہ وہ کام غلط ہو جائے. یہاں بھی اس نے اپنا حصہ لگایا کہ صاحب یہ جو دعا مانگی ہے تو کچھ نہیں ہے، اس کے بعد پھر اب آئے اور آنے کے بعد پھر جناب دوسری دعا، اور اس کو رسمی طور پہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد بس ہاتھ ہلائے چلے گا. اب جب کاندھا دینے کا وقت آتا ہے تو ہمارے یہاں بھی یہی معاملہ ہے، لیکن وہ وقت نصیحت کرنے کا نہیں ہوتا. لیکن یہ باتیں الحمدللہ بارہا بیان کی جا چکی ہے بار بار، اور بار بار بیان اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ اگر ذہن سے نکل جائے تو پھر ذہن میں بیٹھ جائے. اور ہمارے حضرت والا تو بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگر کھانا اچھا پکا ہوا ہو تو ایک دفعہ کہ آپ دس دفعہ پکاتے ہیں کہ وہ قورمہ بڑا اچھا تھا، ذرا دوبارہ بنائیے، وہ قورمہ بڑا عمدہ بنایا تھا آپ نے، پھر پکواتے ہو کہ نہیں. اور بریانی اچھی پک جائے تو صاحب فرمائش ہے، کر کر کے پکواتے ہیں. وہ تو آدمی دو تین چار دفعہ کھا کے تنگ نہیں آتا، تو ایک بات سن کر کیوں تنگ آ جاتے ہو بھائی؟ دین کی بات اگر ایک دفعہ کی گئی ہے خیر خائی کے ساتھ، دوبارہ تیبارہ سہبارہ چار چوتھی مرتبہ اگر کہی جا رہی ہے تو یہی سمجھیں کہ بھئی چونکہ یہ ہمارے فائدے کے لیے، اور ہماری عادت یہ ہے کہ بھول جاتے ہیں. اس لیے کاندھا دینے کے لیے بھی سنت یہ ہے کہ کم از کم پہلا داہنے کاندھے پر آدمی رکھ کر دس قدم چل لے، پھر پیچھے آ جائیے دس قدم، اسی طرح بائیں جانب آگے دس قدم اور دس قدم، کم از کم چالیس قدم اس طرح ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد دوسرا آدمی لے. ہمارا تو معاملات یہ ہیں کہ ابھی آگے بیٹھے نہ تھے، اٹھ کے جانے لگے والی بات ہو جاتی ہے کہ ابھی کاندھا ابھی ہاتھ ہی میں پکڑا ہے خالی ہم نے، دوسرا آدمی آ گیا فوراً اس نے لے لیا، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، اور بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. تو یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے. سنت طریقہ یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ کم از کم دس دس قدم آدمی چل لے، تو اس طرح چالیس قدم ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہیے جو سنت کے مطابق، اور جو سنت کے خلاف طریقہ ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور بات جو جمعہ میں بیان نہیں کی گئی لیکن عرض کر دیتا ہوں کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی جائیداد اور ترکہ جس قدر جلد ہو سکے تقسیم کرنا چاہیے. اس وقت تقسیم نہیں ہوا تو زندگی بھر تقسیم نہیں ہوتا، اور اس میں پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں. مثلا اب جو ورثہ موجود ہیں ان میں سے ممکن ہے کہ ایک مر چکا ہو یا کئی مر چکے ہوں، اب اس کے بعد ورثہ کے ورثہ، پھر تقسیم در تقسیم، تو ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اس لیے جتنا جلد ممکن ہو سکے اس کی تقسیم کرنی چاہیے. اگر بالفرض سارے ورثہ بالغ ہیں اور وہ سب مل کر کسی ایک کو مالک بنا دیتے ہیں کہ بھئی ہم چونکہ یہ مکان بیچنا نہیں چاہتے کیونکہ تقسیم ہوگا تو بکے گا، تو اگر وہ سب مل کر برضا و رغبت کسی ایک کو مالک بنا دیں تو بھئی ہم تمہیں مالک بناتے ہیں، اب تم اس کے مالک ہو اور ہم اپنے حصے دست بردار ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کام برضا و رغبت ہو تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اس سلسلے میں جو بھی معاملہ ہو مفتیان کرام سے معلوم کر کے پھر قدم اٹھانا چاہیے، کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ بھی شریعت نے متعین کر دیا ہے. لہذا کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ اس میں کمی بیشی کرے. کون کس کو کب حصہ ملے گا، کب محروم ہو جائے گا، یہ سب کچھ بھی موجود، لیکن اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے.
اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا بچے اس کے ہیں تو وہ بیوہ اس پہ قبضہ کر لیتی ہے، پھر زندگی بھر تقسیم ہی نہیں ہوتا کہ میں مکان نہیں بیچنے دوں گی، میں نہیں تقسیم ہونے دوں گی. اور اسی طریقے سے اگر کوئی بڑا بھائی ہے تو وہ قبضہ کر لیتا، بعدوں کا چھوٹے بھائیوں کا حق نہیں دیتا. بہرحال جو بھی صورت ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسی صورت میں فوری طور پر شریعت کا حکم معلوم کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ میں نے کچھ خلاصہ عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں اخلاص کے ساتھ کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپس کی محبت عطا فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما، پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، آپ کی ذات کی محبت بھی عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت بھی ہمیں عطا فرمائیے، آپ ہمارے محبوب بن جائیے اور ہمیں اپنا محبوب بنا لیجیے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، اے اللہ اس زمانے کی فتنوں سے اور آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے ہمیں، ہماری اولاد کو، متعلقین کو، دوست احباب کو محفوظ فرما. اے اللہ جو لوگ مسافر ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما، اور پیچھے گھروں میں جو لوگ ہیں اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. بہت سے لوگوں نے مختلف دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کی حاجتوں کو اور دعاؤں کو آپ جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، ضرورتیں پوری فرما دیجئے. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.